From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
Temple Square Conference Center se ye Ecclesia Yasumsi Ibrahim Mukaddasi ne ayame aakhir ki 186vi shashmahi General Conference ka dopahar ka session hai. Mukarrin ka intekhab Ecclesia ke afsaran aur mukarrin se kiya gaya hai. Provo Utah ki missionary ٹریننگ سینٹر کی کوائر اس کے لیے موسیقی دے گی. عوامی خدمت کے لیے ان نشریات کو بونی ویل ڈسٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں. اس کی کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ، نقل یا کوئی اور استعمال تحریری اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ڈیٹر ایف اوکڈوف صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر دوم اس کی نظامت کریں گے.
پیارے بھائی اور بہنوں، ہم کلیسیا یسمسی مقدسین باغ برائے آخری ایام کی 186ویں سشماہی جنرل کانفرنس کے ہفتہ کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اس سیشن کی نظامت کروں. ہم تمام حاضرین کو سلام پیش کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. اس سیشن میں موسیقی پروو یوٹا کے مشنری ٹریننگ سینٹر کی مشنری کوائر رائن ایگٹ اور ایلمو کک کی زیر ہدایت پیش کرے گی، اور لنڈا مارکیٹ اور بانی گڈلیف آرگن پر ہوں گے. کوائر اس سیشن کا آغاز گیت جوزف اسمتھ فرسٹ پریئر گا کر کرے گی. اس کے بعد 70 کی جماعت سے ایلڈر ڈینیل ایل جانسن افتتاحی دعا کریں گے. صدر آئرنگ صدارتی مجلس اعلیٰ میں مشیر اول کلیسیا کے جنرل افسروں اور علاقائی 70 کو تائیدی ووٹ کے لیے پیش کریں گے.
Our heavenly Father,
हमारे आसमानी बाप, हम फरोतनी से तेरे सामने अपने सर झुकाते हैं कि हम सब इकट्ठे हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में और पूरी दुनिया में ताकि हम तेरे खादमों से सीखें, तालीम पाएं। हम शुक्रगुजार हैं कि सदर थॉमस एस मॉन्सन हमारे सदर हैं, जो तेरे नबी हैं, और दुआ करते हैं कि उनको बरकत और कुव्वत बख्श। आसमानी बाप, वो लोग जिन्होंने आज खिताब तैयार किए हैं, उन्होंने तेरी मदद के लिए दुआ की है, और हम भी दुआ करते हैं कि रूल कुदस उनको ये अता करे कि हम हमारे तक वो अपने एहसास और ख्याल पहुँचा सकें। हम दुआ करते हैं कि हम जो सुन रहे हैं हम रूल कुदस के ज़रिए सीख सकें और हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तालीम पाएँ, और हम ये तहैया करके इस कॉन्फ्रेंस से निकलें कि अपनी ज़िंदगियों में वो तब्दीलियाँ लाएँ जो हमें तेरे करीब तर लाएंगी। हम अपने शुक्र का और अपने प्यार का इजहार तेरे साथ करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names of the general officers and area
सदर थॉमस एस मॉन्सन ने कलीसिया के जनरल अहदेदारान और कलीसिया के इलाकाई सत्तर के नाम आपके सामने आपके तायदी वोट के लिए पेश करने के लिए मुझे दावत दी है। यह तजवीज़ किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन के बतौर नबी, पेशबीन और रोयाबीन और कलीसिया यीशु मसीह ब्राय मुकदसी ने आखिरी आम के सदर हेनरी बेनियन आरिंग उसके सदारती मजलस में बतौर मशीर अव्वल और डीटर एफ उकडोर्फ की सदारती मजलस याला में बतौर मशीर दोम तायद करें जो हक में हैं इसका इजहार करें, और जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो भी इजहार करें। यह तजवीज़ किया जाता है कि रसल मैरियन नेल्सन की बतौर बारह रसूलों की जमात के सदर और बाकी बारह की जमात के अरकान
रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनार, क्विंटन एल कुक, आर टॉड क्रिस्टोफरसन, नील एल एंडरसन, रोनाल्ड ए रैसबैंड, गैरी ई स्टीवनसन, डेल जी रेनलन। दोज इन फेवर प्लीज,
जो हक में हैं वो इजहार करें, कोई मुखालिफ हो तो वो भी बताए। यह तजवीज़ दी जाती है कि हम सदारती मजल आला में मशीरान और बारह रसूलों की जमात के बतौर अम्बिया, पेशबीन और मकाशाबीन के तायद करें, और जो हक में हैं इजहार करें, और अगर उसके कोई मुखालफ हो तो भी बताए। यह तजवीज़ किया जाता है कि हम एल्डर डैनियल एल जॉनसन, जायरो मजागार्डी, कैंट एफ रिचर्ड्स और फ्रांसिस्को जे विनास को बतौर जनरल अथॉरिटी सत्तर के उनकी काबिल कदर खिदमत से शुक्रिया के साथ सुबक दोष करें और उन्हें अमेरिटस की हैसियत अता करें। हम एल्डर परजी मालम की खिदमत को भी सराहते हैं जो 26 जुलाई 2016 को रहलत फरमा गईं। हम बहन मालम और उनके बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत और दिली इजहार ताज़ियत करते हैं, और वो जो इन भाइयों की शानदार खिदमत के लिए इजहार तशक्कर करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए। यह तजवीज़ दी जाती है कि हम एलन आर वॉकर को बतौर इलाकई सत्तर सुबक दोष करें, वो जो भाई वॉकर की खिदमत के लिए शुक्रगुजार हैं इजहार करें। यह तजवीज़ किया जाता है कि जेल की बतौर इलाकई सत्तर तायद करें, जो तायद में हैं इजहार करें, और जो ख़िलाफ़ हैं वो भी इजहार करें। यह तजवीज़ किया जाता है कि हम दीगर जनरल अथॉरिटीज़ इलाकई सत्तर और जनरल मामन सदारती मजालस की तायद करें, जो हक में हैं इजहार करें, दूसरे भी इजहार करें। صدر مانسن، ووٹنگ کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ ہم ان کو جنہوں نے کسی بھی تجویز کی مخالفت کی ہے اپنے صدر سٹیک کے صدر سے ملنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی نیک تمناؤں کا۔
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
صدر ہنری بی آرنگ، آپ کا شکریہ۔ اب کوائر جو ہے وہ گیت گائے گی بیپٹیزم۔ اس کے بعد ہم ایلڈر کوئنٹن ایل کک سے اور ایلڈر گیری ای اسٹیونسن سے سنیں گے۔
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those who keep God's commandments and endure to the end.
خدا کے دیے تحفوں میں ابدی زندگی وہ عظیم تر تحفہ ہے جو خدا ان کو ادا کرتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور آخر تک برداشت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ ابدی زندگی ان لوگوں کو نہیں ملتی جو گواہی میں دلیر نہیں ہیں۔ ہماری دلیری کو ٹھوکر لگانے والے پتھر کافی ہیں جو ہمیں ابدی زندگی تک پہنچنے میں روکتے ہیں۔ یہ ٹھوکر لگانے والے پتھر پیچیدہ ہو سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیسے۔ بہت سال پہلے میرے والد نے اس فارم پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا مکان بنایا جہاں وہ پلے بڑے تھے۔ سبزہ زار کے نظارے بہت دلکش تھے۔ جب مکان کی دیواریں بن چکی تو میں وہاں گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ باہر دیکھنے والی کھڑکی کے سامنے بالکل ایک بجلی کا کھمبا تھا جو گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا۔ میرے نزدیک تو یہ دلکش نظارے میں مخل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ابو آپ نے کھڑکی کے سامنے ان کو بجلی کا کھمبا کیوں لگانے دیا؟ میرے والد جو انتہائی عملی اور پرسکوت طبیعت کے آدمی ہیں، انہوں نے کچھ جذباتی ہو کر مجھ سے کہا، کوئنٹن پورے فارم میں بجلی کا یہ کھمبا میرے نزدیک خوبصورت ترین چیز ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی، جب میں اس کھمبے کو دیکھتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر میرے بچپن کے زمانے کے برعکس اب مجھے کھانا بنانے، ہاتھ دھونے یا نہانے کے لیے چشمے سے پانی بھر کے نہیں لانا پڑے گا۔ اب مجھے پڑھنے کے لیے موم بتی یا تیل کے دیے نہیں جلانے پڑیں گے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بجلی کا یہ کھمبا پورے نظارے کے عین درمیان میں ہی رہے۔ بجلی کے کھمبے کے بارے میں میرے والد کا نقطہ نظر مجھ سے بالکل فرق تھا۔ ان کے نزدیک یہ کھمبا بہتر زندگی کی عکاسی کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ دلکش منظر میں سنگے راہ تھا۔ میرے والد کے لیے بجلی، روشنی اور صفائی کی قدر دلکش نظارے سے کہیں زیادہ تھی۔ مجھے فوری طور پر یہ احساس ہو گیا کہ یہ کھمبا میرے لیے تو ٹھوکر لگانے والا پتھر ہے، لیکن میرے والد کے لیے یہ عملی اور علامتی مطلب رکھتا ہے۔ سنگیرا یقین یا سمجھ میں رکاوٹ یا ترقی میں مزاحمت ہے۔ روحانی طور پر ٹھوکر کھانا، گناہ میں گرنا یا راہ سے ہٹ جانا ہے۔ ٹھوکر لگانے والا پتھر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں ہمارے راست مقاصد تک رسائی حاصل کرنے سے روکے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ باپ اور بیٹے کے بارے میں ہماری گواہیاں ٹھوکر لگانے والے پتھروں کے سبب تذبذب اور پیچیدگی میں پڑ جائیں۔ ہمیں اس پھندے میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ ان کے بارے میں ہماری گواہیاں ویسے ہی خالص ہونی چاہیے جیسے میرے باپ نے اس فارم پہ موجود بجلی کے کھمبے کے بارے میں اپنی صفائی پیش کی تھی جہاں وہ پلے بڑے تھے۔ ٹھوکر لگانے والے پتھر کون سے ہیں جو باپ اور بیٹے کے بارے میں ہماری خالص اور سادہ گواہیوں کو تذبذب اور پیچیدگی میں ڈالتے ہیں اور ہمیں گواہی میں دلیر ہونے سے روکتے ہیں؟ ایک ٹھوکر لگانے والا پتھر آدمیوں کے فلسفے ہیں۔ ہم ہر قسم کے علم کی بڑی قدر کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ فہم خدا کا جلال ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس کی ترجیحی حکمت عملی یہ ہے کہ نجات دہندہ اور اس کی تعلیمات کے برعکس آدمیوں کے فلسفوں پر زور دے کر لوگوں کو خدا کی راہ سے دور کرے اور ان کو ٹھوکر لگائے۔ پولوس رسول نجات دہندہ کے ساتھ معجزانہ زندگی اور زندگی تبدیل کر دینے والے تجربات کی وجہ سے اس کا پختہ گواہ تھا۔ پولوس رسول کی زندگی کے منفرد پس منظر کی وجہ سے وہ بہت سی تہذیبوں کے لوگوں کی سے نسبت رکھ سکتا تھا۔ تسلنیکیوں کی دیانتدارانہ سادگی اس کو بہت پسند تھی۔ اوائل میں اسے ذی فہم اور عقیل یونانیوں سے نسبت رکھنا مشکل ہوا۔ اریوپگس اتھینے میں اس نے فلسفیانہ طور پر بات کی اور رد کیا گیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ کرنتھیوں کو سادگی سے مسیح مسلوب کی تعلیم دے گا۔ پولوس نے اپنے الفاظ میں یہ کہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں انسان کی حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ نجات دہندہ اور اس کے مشن کی چند شاندار ترین بیانات پہلے کرنتھیوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ جان فریڈرک ہینڈل کا گیت ہینڈل مسایا، جو پہلے کرنتھیوں سے لیا گیا ہے، پوری دنیا میں پوری توجہ کا مرکز بنا ہے۔ یہ نجات دہندہ کے بارے میں گہری تعلیم پر مشتمل ہے۔ گیت مسایا کے تیسرے حصے میں ہیللویا کورس کے فوراً بعد زیادہ تر صحائف پہلا کرنتھیوں کے 15 باب سے لیے گئے ہیں۔ اس میں سے چند آیات میں پولوس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ نجات دہندہ نے کیا کام کیا ہے، انجام دیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اب مسیح مردوں میں نہیں ہے، سونے والوں میں سے پہلا پھل ہے، کیونکہ آدمی کے سبب موت آئی، آدمی ہی سے مردوں کی قیامت آئی، کیونکہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ایسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اے موت، موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اے قبر تیری فتح کہاں گئی؟ پر خدا کا شکر ہو جو ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے فتح بخشتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ برگشتگی کی ایک وجہ آدمیوں کے فلسفوں کو مسیح کی بنیادی تعلیم سے برتر سمجھا جانا تھا۔ نجات دہندہ کے سادہ پیغام کی بجائے بہت سی واضح اور قیمتی سچائیاں تبدیل کی گئیں یا کھو گئی تھیں۔ در حقیقت مسیحی مذہب نے وقت کی تہذیب کے مطابقت میں آنے کے لیے کچھ یونانی فلسفیانہ روایتیں اپنا لی تھیں۔ ول ڈورانٹ جو تاریخ دان تھا، اس نے لکھا کہ مسیحی مذہب نے بے دینی کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنا لیا۔ یونانی تہذیب کی موت ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے اپنانے والوں میں نئی زندگی پائی۔ تاریخی طور پر اور ہمارے دنوں میں بھی کچھ لوگ یسوع مسیح کی انجیل کو اس لیے رد کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس میں نزاکت فہم کی کمی ہے۔ بحالی کے شروع میں بہت کم از کم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نجات دہندہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت سے مسیحی ملک خود کو مسیحی تصور کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے دنوں میں مشکل آنے کی نبوت موجود تھی. ہیبر سی کیمبل اس زمانے کے پہلے 12 رسولوں کی جماعت میں سے تھے اور صدر برنگم ینگ کے مشیر اول تھے. انہوں نے تنبیہ کی کہ وہ وقت آتا ہے جب ہم ان پرامن وادیوں میں امن سے نہیں رہ سکیں گے, بلکہ اس وقت ہمارے لیے مقدسین اور خدا کے دشمنوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب ضروری ہوگا یہ فرق دیکھنا, کیونکہ پھٹکنے کا وقت آتا ہے اور بہت گریں گے. انہوں نے کہا کہ امتحان آنے کو ہے. ہمارے دنوں میں بشمول امریکہ کے بہت سارے ممالک میں مسیحیت کا اثر کم ہو گیا ہے. مذہبی عقائد کے بغیر خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں رہتا, اور اسی وجہ سے مشترک اقدار قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ فلسفے جن سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے اکثر وہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں. بدقسمتی سے کلیسیا کے کچھ ارکان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو اپنی سمت کھو دیتے ہیں اور وقت کی مشہور آرا کے زیر اثر آ جاتے ہیں جو راست آرا نہیں ہوتی. ہیبر سی کیمبل کی نبوت سے ملتی بات ایلڈر نیل اے اینڈرسن نے 1986 میں کہا, راست رویے میں لغزش کی توبہ نہ کرنے کے سبب بہت زیادہ کو پھٹکا جائے گا. کچھ آخر تک برداشت کرنے کے بجائے کوشش ہی چھوڑ دیں گے, کچھ مرتدوں کے دھوکے میں آ جائیں گے, دوسرے خفگی کا اظہار کریں گے, کیونکہ ٹھوکر لگانے والے پتھر اپنے زمانے کی مطابقت سے ہی ہم دیے جاتے ہیں. ہمارے دور کا ایک منفرد اور پریشان کن پہلو یہ ہے کہ گناہ آلود رویے میں ملوث لوگ اپنے رویے کو گناہ آلود نہیں گردانتے. ان میں سے کوئی افسوس یا پہچاننے کی رضامندی ہی نہیں ہوتی کہ ان کا رویہ اخلاقی طور پر غلط ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو باپ اور بیٹے میں یقین کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بھی غلط طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیار کرنے والا آسمانی باپ اپنے احکام کی خلاف ورزی کی کوئی سزا نہیں دے گا. مورمن کی کتاب میں نوجوان ایلما کے بیٹے کورنتن نے یہی دعویٰ کیا. اس نے انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنایا تھا اور ایلما نے اسے اس کے خلاف نصیحت کی تھی. ہم بہت بابرکت ہیں کہ عظیم نبی ایلما نے, جس نے خود تاریک پاتال اور شاندار روشنی کا تجربہ پایا تھا, اس نے خود ہی اپنی نصیحت کو لکھ بھی لیا جو اس نے اپنے بیٹے کو دی. ایلما کے 39 باب میں اپنے بیٹے کی بات کو اس نے لکھا ہے, اور اس نے بتایا کہ مسیح کیسے گناہ لینے کے لیے اٹھا لے جانے کے لیے آیا. اس نے توبہ کی ضرورت کو کورینتن پر واضح کیا, کیونکہ کوئی ناپاک چیز خدا کی بادشاہت کی وارث نہیں ہو سکتی. ایلما کے 42 باب میں کفارے کے بارے میں شاندار تعلیم ہے. ایلما نے کورینتن کی یہ سمجھنے میں مدد کی کہ گناہگاروں کی شامتیں اعمال ناانصافی نہیں ہیں, لیکن اس نے یہ بتایا کہ آدم کے وقت سے لے کر رحیم خدا نے توبہ کے لیے وقت فراہم کیا ہے ہمیں, کیونکہ توبہ کے بغیر نجات کا عظیم منصوبہ ناکام ہو جاتا. ایلما نے یہ بھی بتایا کہ خدا کا منصوبہ شادمانی کا منصوبہ ہے. ایلما کی تعلیمات سبق آموز ہیں, کیونکہ دیکھو انصاف اپنے تمام مطالبے پورے کرواتا ہے اور رحم بھی اپنوں پر دعویٰ جتاتا ہے. اس لیے حقیقی توبہ کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی بچایا نہیں جا سکتا. اگر اس کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھا جائے تو توبہ کی جلالی برکت اور نجات دہندہ کی تعلیمات پر عمل بہت ہی اہم ہیں. جیسے ایلما نے کورینتن کے ساتھ صاف الفاظ میں بات کی, ویسے ہی گناہ اور توبہ نہ کرنے کے نتائج کی صاف الفاظ میں بات کرنا ناانصافی نہیں ہے. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالآخر ہم سب کو اپنے انتخابات کے نتائج کی میز پر کھانا پڑتا ہے. نجات دہندہ کی شاندار اور سیلیسٹیل برکت یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. کورینتن کی توبہ کے بعد ایلما نے آخر میں یہ کہا کہ ان باتوں کی اب مزید فکر نہ کر, اور اپنے گناہوں کی ویسے پریشان نہ ہو جس پریشانی نے تجھے توبہ تک لایا ہے. ہدف سے پار دیکھنا بھی ٹھوکر لگانے والا پتھر ہے. یعقوب نے قدیم زمانے کے نبیوں کو سرکش لوگ کہا جو سادگی سے نفرت کرتے تھے اور نبیوں کو مارتے تھے اور ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے تھے جو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. اس لیے ان کی نابینگی کے سبب جو ہدف کے پار دیکھنے کی وجہ سے آئی تھی وہ گرے. گو کے ہدف کے پار دیکھنے کی بہت سی مثالیں ہیں, ہمارے دنوں میں اس کی اہم مثال انتہا پسندی انتہا پسندی ہے. انجیلی انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص انجیل کے ایک اصول کو دوسرے اور برابر کے اصول سے زیادہ اہمیت دے اور ایسا نتیجہ اخذ کر لے جو کلیسیا کے رہنماؤں کی تعلیمات سے بعید یا ان کے مخالف ہے. مثال کے طور پر جب کوئی حکمت کے کلام کے ایک حصے میں تبدیلی یا اضافت یا اسی حصے کی بنیادی طور پر تاکید کرے. ایک اور مثال ہے جب لوگ آخری دنوں کی تیاری کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. دونوں مثالوں میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ہماری ذاتی تفاسیر کو بنیادی علم کے طور پر مان لو. تعلیم کے طور پر اگر ہم صحت کے قانون یا کسی بھی اور اصول کو مذہبی جنون کی شکل دے دیں تو ہم ہدف سے پار دیکھ رہے ہیں. اہم تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے خداوند نے فرمایا کہ جو اس سے زیادہ یا کم کا اعلان کرتا ہے وہ میرے مجھ میں سے نہیں. جب ہم ایک اصول کو اس طرح فوقیت دیتے ہیں کہ وہ دوسرے برابر اہمیت کے اصول پر عمل کی ذمہ داری کو کم کرتا ہے یا ایسا نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو کلیسیا کے رہنماؤں کی تعلیم سے بعید یا اختلاف میں ہے تو ہم ہدف سے پار دیکھ رہے ہیں. اضافی طور پر کچھ ارکان مہموں کو جن میں سے بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں بنیادی انجیلی تعلیم پر فوقیت دیتے ہیں. وہ اس مہم سے اپنے لگاؤ کو اولیت اور نجات دہندہ اور اس کی تعلیمات کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کو نجات دہندہ کے ساتھ اپنے لگاؤ پر فوقیت دیتے ہیں, اگر ہم اس کو اچھے معلم کے طور پر اور خدا کے بیٹے کے طور پر نہیں جانتے تو پھر ہم ہدف سے پار دیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح ہی ہمارا ہدف ہے. تعلیم و عہود کا 76 قطع واضح کرتا ہے کہ سیلیسٹیل بادشاہی میں برکت پانے والوں اور اس سے کمتر سیلیسٹیل بادشاہی پانے والوں میں سادہ فرق اور اہم فرق یسوع مسیح کی گواہی میں دلیری ہے. دلیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح اور اس کے مخلصی بخش کفارہ اور اس کی توبہ کے ذریعے ہمیں گناہ سے پاک کرنے کی قدرت پر توجہ مرکوز کریں اور مسیح کی تعلیم پر عمل کریں. عہود کی اس راہ میں ہمیں, جس میں ہیکل کے عہود بھی شامل ہیں, رہنمائی کے لیے ہمیں نجات دہندہ کی زندگی, تعلیمات کی روشنی اور علم کی ضرورت ہے. ہمیں مسیح میں ثابت قدم ہونے کی, اس کے کلام سے سیر ہونے کی اور آخر تک برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں یسوع کی گواہی میں دلیر ہونا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ٹھوکر لگانے والے پتھروں سے کنارہ کریں جو باوقار آدمیوں اور عورتوں کو دام میں پھنساتے ہیں اور ان کی ترقی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں. آئیں ہم یہ تہیہ کریں کہ ہمیشہ اس کی خدمت کریں گے. جب ہم علم کے متلاشی ہوں تو ہمیں آدمیوں کے فلسفیوں سے دور رہنا چاہیے جو نجات دہندہ کے ساتھ ہماری وفاداری کو گھٹاتے ہیں. ہمیں گناہ کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھنے کی اور توبہ کے ذریعے نجات دہندہ کے کفارے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہدف سے پار دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے اور مخلصی دینے والے یسوع مسیح پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. میرے باپ نے کھمبے کو روشنی پہنچانے, کھانا بنانے اور صفائی کے لیے پانی مہیا کرنے والی چیز کو کے طور پہ دیکھا. اس کے لیے یہ زندگی بہتر بنانے کا زینہ تھی. ایک مصنف لکھتا ہے کہ ٹھوکر لگانے والے پتھروں کو بہت بار آسمان کی طرف لے جانے والے زینوں میں بدلا جا سکتا ہے. ہمارے لیے یسوع مسیح کی گواہی میں دلیر ہونا, نجات دہندہ کے فضل کے حقدار ہونے اور سیلیسٹیل بادشاہی کی طرف جانے کا ایک زینہ ہے. آسمان تلے یسوع مسیح ہی وہ نام ہے جس کے ذریعے ہم بچائے جا سکتے ہیں. میں اس کی الوہیت اور اپنے باپ کے منصوبے میں اس کے الہامی کردار کی گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. آمین.
In my mind I imagine you.
ذہن میں میں ابھرتی ہوئی نسل کا تصور کر رہا ہوں جو کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں, کہانی جو آپ کے لیے سبق آموز بھی ہو سکتی ہے اور مثال بھی. یہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ خدا کے قریب کیسے ہوا جائے اور وہ عظیم طاقت کیسے پائی جائے جو آزمائش سے آپ کو بچا سکے. یہ ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو نیو یارک میں رہتی تھی, جس نے 3 کی عمر سے پہلے ہی اپنے باپ کو کھو دیا. جب اس کے والد کی کشتی ایک بڑی جھیل میں ڈوب گئی, وہ اس کی ماں, بڑا بھائی اور چھوٹی بہن ایک نئے شہر نقل مکانی کر گئے جہاں وہ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہنے لگے. ان کے اس شہر پہنچنے کے بعد مشنری اور ایک نئے وجود میں آنے والے مذہب کے ماننے والے انجیل کی بحالی کی شاندار خبر لے کر ان کے شہر آئے. انہوں نے فرشتے کے ذریعے ایک نوجوان لڑکے کا, جس کا نام جوزف سمتھ تھا, ریکارڈ سونپنے کی ایک کہانی بتائی، ایک ایسا ریکارڈ جو اس نے روح القدس کی طاقت سے ترجمہ کیا۔ آنے والے دونوں مہمانوں الیور کوڈرے جان وٹمن نے کندہ کی گئی تختیاں جن پر قدیم ریکارڈ موجود تھا اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ یہ ریکارڈ حال ہی میں شائع ہوا تھا، وہ یہ کتاب ساتھ لائے تھے۔ کتاب کا نام یقیناً کتاب مورمن تھا۔ بارہ سالہ میری نے مشنریوں کو اس کتاب کے بارے میں بات کرتے سنا تو اس کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوا۔ اگرچہ مورمن کی کتاب بہت موٹی تھی اور اس کے صفحات بھی بہت زیادہ تھے، تو ابھی میری نے اسے پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جب بھائی وٹمر جانے لگے تو وہ مورمن کی کتاب کی ایک قیمتی جلد بھائی آئزک مورلے کو دے گئے، جو کہ میری کے انکل اور نئی کلیسیا میں ایک مقامی لیڈر تھے۔ میری نے بعد ازاں لکھا، میں بھائی مورلے کے گھر گئی اور کتاب کو دیکھنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اسے میرے ہاتھ پر رکھا اور جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو مجھے اسے پڑھنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ مجھے کتاب گھر لے جا کر پڑھنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس خود بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کتاب میں سے ایک باب ہی پڑھتے، اور ابھی کچھ ہی بھائیوں نے اس کتاب کو دیکھا۔ میں نے دل سے التجا کی تو انہوں نے کہا، بچے اگر کل صبح ناشتے سے پہلے تم یہ کتاب واپس لے آؤ تو تم اسے لے جا سکتی ہو۔ میری بھاگ کر گھر پہنچی اور تقریباً ساری رات جاگتی اور اس کتاب کو پڑھتی رہی۔ اگلی صبح جب اس نے کتاب واپس کی تو بھائی مورلے نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے اس کتاب میں سے کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس کا ایک لفظ بھی شاید نہیں بتا سکتی۔ میری سیدھا کھڑی ہوئی اور مورمن کی کتاب کی پہلی آیت جو اسے یاد تھی سنا دی۔ پھر اس نے انہیں نبی نیفی کی کہانی سنائی۔ میری نے بعد ازاں لکھا، انہوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا، اس کتاب کو گھر لے جاؤ اور مکمل کرو، میں انتظار کر لوں گا۔ کچھ عرصے بعد میری نے کتاب مکمل کی اور اپنے قصبے میں وہ پہلا فرد تھی جس نے مکمل کتاب پڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کتاب سچی ہے اور آسمانی باپ کی طرف سے آئی ہے۔ جب اس نے کتاب کی طرف رجوع کیا تو خداوند کی طرف رجوع کیا۔ ایک ماہ کے بعد اس کے گھر میں ایک خاص مہمان آیا۔ میں نے اس ملاقات کے بارے میں کچھ یوں لکھا، جب جوزف سمتھ نے مجھے دیکھا تو مجھے وہ بڑے نمک سے کچھ دیر دیکھتے رہے۔ ایک یا دو لمحے کے بعد انہوں نے مجھے برکت دی اور کتاب کا تحفہ دیا اور کہا کہ وہ بھائی مورلے کو ایک اور کتاب دے دیں گے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خدا کا آدمی تھا، کیونکہ وہ طاقت سے کلام کرتا اور یوں لگتا تھا کہ وہ اختیار رکھتا تھا۔ اس نوجوان لڑکی میری نے اور بہت سے معجزات دیکھے اور مومن کی کتاب کی گواہی ہمیشہ برقرار رکھی۔ یہ کہانی میرے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے کیونکہ وہ میرے پانچویں پردادا کی بہن تھی۔ میری کی مثال اور میری زندگی کے دوسرے تجربات کی وجہ سے میں نے سیکھا ہے کہ مومن کی کتاب کے بارے سیکھنے اور اس کی ذاتی گواہی حاصل کرنے کے لیے عمر میں چھوٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری کی کہانی میں آپ کے لیے ایک ذاتی سبق بھی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نوجوان لڑکا، لڑکی یا بچہ وہ احساس پا سکتا ہے جو کہ اس نے پایا۔ آپ مومن کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس خواہش کے ساتھ دعا کریں اور جانے کی سچی ہے تو آپ اپنے دل میں وہی احساس پائیں گے جو میری کو حاصل ہوا۔ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اگر آپ مومن کی کتاب کے گواہ کے طور پر کھڑے ہوں تو آپ کو وہی تصدیق روح کی طرف سے ملے گی۔ روح القدس آپ کی دل سے بات کرتا ہے، تصدیق کی وہی روح آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تمام روحانی گواہیاں مومن کی کتاب کو آپ کی گواہی کا کلیدی پتھر بنانے میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا، نبی جوزف میں جنہوں نے خدا کی طاقت کے ذریعے مومن کی کتاب کا ترجمہ کیا، مومن کی کتاب کو یوں بیان کرتے ہیں، یہ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے درست اور ہمارے مذہب کا کلیدی پتھر ہے۔ مومن کی کتاب 1830 میں ہونے والی پہلی اشاعت کے بعد 17,40,00,000 سے زیادہ جلدیں 110 مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کی کتاب اب بھی ہمارے مذہب کا کلیدی پتھر ہے۔ لیکن آپ سب کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ عمارتی معنی میں کلیدی پتھر جو کہ گزرگاہ میں داخل ہونے والے راستے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. یہ خانے کی شکل کا ایک پتھر ہوتا ہے جو کہ بالکل درمیان میں محراب کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ اہم پتھر ہے کیونکہ وہ محراب کو اپنی جگہ میں رکھتا ہے تاکہ اسے گرنے سے بچائے. یہ عمارتی ڈھانچہ ہے جو کہ دروازے یا گزرگاہ کو گزرنے کے قابل رکھتا ہے. انجیلی معنی میں یہ خدا کی طرف سے ایک برکت اور تحفہ ہے کہ ہمارے مذہب کا کلیدی پتھر مومن کی کتاب کی صورت میں چھونے اور محسوس کرنے والی ایک چیز ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کیا آپ مومن کی کتاب کو اپنے کلیدی پتھر کی طرح دیکھتے اور اپنے روحانی طاقت کا مرکز سمجھتے ہیں؟ صدر بینسن نے جوزف سمتھ کی اس تعلیم کو مزید بڑھایا. انہوں نے کہا تین طرفوں سے مومن کی کتاب ہمارے مذہب کا کلیدی پتھر ہے. یہ مسیح کی گواہی میں کلیدی پتھر ہے, یہ ہماری تعلیمات کا کلیدی پتھر ہے, یہ ہماری گواہی کا کلیدی پتھر ہے. صدر بینسن نے یہ بھی سکھایا مومن کی کتاب ہمیں سچائی سکھاتی ہے اور مسیح کی گواہی دیتی ہے, لیکن کچھ اور بھی ہے. اس کتاب میں ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی زندگیوں میں رواں ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اس کتاب کا سنجیدگی سے مطالعہ شروع کریں گے. آپ آزمائشوں سے بچنے کی ایک عظیم طاقت پائیں گے, آپ تنگ و سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت بھی پائیں گے. میرے لیے مورمن کی کتاب میرے ایمان کا کلیدی پتھر چند سالوں کے تجربے اور کچھ ذاتی تجربات کے بعد بنی. میری گواہی تشکیل پانے میں ایک اہم تجربہ تب ہوا جب میں ایک نوجوان مشنری کے طور پر اپنے پہلے علاقے کوماٹو جاپان میں خدمت سر انجام دے رہا تھا. میں اور میرا ساتھی گھر گھر تبلیغ کر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت جس نے رحم دلی سے ہمیں اپنے گھر, جسے جاپانی زبان میں جینکن کہتے ہیں, آنے کی دعوت دی. اس نے ہمیں سخت گرمی میں ٹھنڈا مشروب دیا. مجھے جاپان آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی, میں نے حال ہی میں مورمن کی کتاب ختم کی تھی اور میں یقین کے لیے دعا کر رہا تھا کہ میں جان سکوں کہ آیا یہ سچی تھی. جاپان میں نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے میں جاپانی زبان زیادہ اچھی نہیں بولتا تھا. حقیقتاً میں نہیں سمجھتا کہ وہ عورت مجھے زیادہ سمجھ پا رہی تھی. میں نے پھر بھی اسے مورمن کی کتاب کے بارے بتانا شروع کیا اور یہ بیان کیا کہ کیسے جوزف سمتھ نے تختیوں پر ریکارڈ کندہ کیا اور کیسے اس کا ترجمہ خدا کی طاقت سے کیا. میں نے اس کے ساتھ اپنی گواہی بیان کی کہ مومن کی کتاب خدا کا کلام ہے اور یسوع مسیح کا ایک اور عہد نامہ ہے. میں نے سب سے زیادہ مضبوط الہام اس وقت محسوس کیا جب میں نے جسے صحیفوں میں ایک گرم احساس کے طور پر بیان کیا گیا ہے. مجھے دوبارہ پتہ چلا کہ کتاب مومن واقعی خداوند کا کلام ہے. میرے احساسات اس وقت اتنے شدید تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے جب میں نے اس جاپانی خاتون سے بات کی. مجھے وہ احساس کبھی بھی نہیں بھولا. آپ میں سے ہر کوئی اس کتاب کی ذاتی گواہی پا سکتا ہے. کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ مومن کی کتاب آپ اور آپ کے دور کے لیے لکھی گئی؟ یہ کتاب اس دور کے لیے ایک برکت ہے جسے ہم زمانوں کی معموری کا وقت کہتے ہیں. اگرچہ مومن کی کتاب روح کی تحریک اور قدیم مصنفین نے تحریک کی, جن میں سے بیشتر نبی تھے, انہیں اور ان کے دور کے لوگوں کو پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. اب وہ مقدس ریکارڈ جس کو نبیوں, کاہنوں اور بادشاہوں نے بہت پرقدر جانا, اسے دل سے لگا کر رکھا, ابھی آپ کی آسان دسترس میں ہے. آپ کو مومن کی کتاب کو ہاتھ میں اٹھانے کا موقع ملا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مورونی جو مورمن کی کتاب کا ایک نبی ہے, نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو دیکھا. اس نے رویا میں آپ کو بھی کئی سو سال پہلے دیکھا. مورونی نے لکھا, دیکھو خداوند نے ان سے متعلق جو یقیناً جلد ہونے کو ہیں, یعنی مورمن کی کتاب, مجھ پر ظاہر کی. اس روز کتاب مورمن تمہارے درمیان ظاہر ہوگی. دیکھو میں تم سے ہم کلام کرتا ہوں جیسے کہ تم موجود ہو اگرچہ تم نہیں ہو, لیکن دیکھو یسوع مسیح نے مجھ پر تمہیں ظاہر کیا ہے اور مجھے تمہارے کاموں کا علم ہے. مومن کی کتاب کو آپ کی گواہی کا کلیدی پتھر بنانے کے لیے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں. میں نے حال ہی میں جانا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں نوجوان لوگ ایک دن کی اوسط 10 گھنٹے ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل فون کی اسکرین پر گزارتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ چھوٹی سی تبدیلی کریں گے؟ کیا آپ اس وقت میں سے جو آپ اسکرین پر روزانہ صرف کرتے ہیں، خاص طور پر وہ وقت جو آپ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، قومی کھیلوں یا ٹی وی پر گزارتے ہیں، کچھ وقت مورمن کی کتاب کو پڑھنے کے لیے صرف کریں؟ اگر وہ تحقیق جس کا حوالہ میں نے دیا ہے درست ہے، تو آپ مومن کی کتاب کے روزانہ مطالعے کے لیے وقت آسانی سے نکال سکتے ہیں، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے آپ اپنے پسندیدہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے کتابی شکل میں یا اپنے برقی آلات میں۔ صدر نیلسن نے حال ہی میں کہا کہ کتاب مومن کو پڑھنا ایک عام چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میں سے جو چھوٹے ہیں، آپ اسے اپنے والدین کے ساتھ، دادا دادی یا عزیز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک باب، آیت یا کوئی حصہ مشکل محسوس ہو کہ آپ کے مطالعہ کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہو، تو پھر آپ اگلے حصے یا پھر اس سے اگلے حصے پر چلے جائیں۔ میں آپ کو میری کی مثال کی پیروی کرتے تصور کرتا ہوں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ آپ مومن کی کتاب کے مطالعہ کے لیے پرجوش اور وقت اور الگ جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جوابات پاتے، رہنمائی کرتے اور مومن کی ذاتی کتاب اور یسوع مسیح کی گواہی پاتے دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ کتاب کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو آپ مسیح کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ آپ اس قیمتی کتاب کے پیروں کا مطالعہ کریں، تو تقریباً ہر صفحے پر آپ اپنے پیارے منجی سے ملیں گے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا نام کسی نہ کسی طور اوسطاً ہر 1.7 آیت کے بعد آتا ہے۔ خود مسیح نے بھی ساری زمانہ میں اس کتاب کی سچائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہ سچی ہے۔ میں اس وعدے اور دعوت کے لیے شکر گزار ہوں جو نبی مرونی کے ذریعے ان سب کے لیے ہے جو مورمن کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ میں اس دعوت کو پڑھتے ہوئے اختتام کروں گا اور اپنی گواہی کا بھی اضافہ کروں گا کہ تم یہ چیزیں پاؤ۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم مسیح کے نام میں خدا باپ سے دعا کرو کہ آیا یہ چیزیں سچ نہیں ہیں، اور اگر تم سچے دل اور نیک نیتی سے مسیح پر ایمان رکھ کر دعا کرو، تو وہ اس کی سچائی روح القدس سے تم پر ظاہر کرے گا۔ میں آخری ایام میں انجیل کی بحالی کی گواہی دیتا ہوں، اور مورمن کی کتاب اس بحالی کا ٹھوس ثبوت ہے، جیسا کہ اس کتاب کے الفاظ نے اس 12 سالہ لڑکی کو آج سے 2 صدیاں پہلے متاثر کیا کہ وہ بحال شدہ کلیسیا کو قبول کرے۔ ویسے اس میں پائی جانے والے سچائیاں آپ کو بھی متاثر کریں گی، وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی، آپ کی روح کو نور سے بھر دیں گی، اور آپ کو مستقبل کے لیے یوں تیار کریں گی جس کا آپ اعادہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کتاب کے اوراق میں خدا کے لامحدود پیار اور اس فضل کو پائیں گے جس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ جب آپ اس میں ملنے والی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی ہوشی میں اضافہ ہوگا، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا، ان مصائب کا حل آپ کو ملے گا جو فانیت کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب آپ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مومن کی کتاب خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ میں اس کی گواہی اپنے پورے دل و جان سے دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
Thank you, brethren.
بھائیو شکریہ۔ ابھی ہماری خوشی ہے کہ ہم کوائر انچارج کے اشارہ کرنے پر ساری جماعت کھڑی ہو کر کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائے گی، کال ٹو سرو۔ اس کے بعد ہم 12 رسولوں کی جماعت کے رکن ایلڈر ڈی ٹاڈ کرسٹوفرسن سے کلام سنیں گے، اور ان کے بعد 70 کی جماعت سے ایلڈر ڈبلیو مارک بیسٹ اور کازی ہیکو یامشیٹو کلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد کوائر گیت گائے گی، آئی ول گو یو وانٹ ٹو می ٹو گو۔
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Bible batati hai ke khuda mohabbat hai. Wo mohabbat ka kamil majasma hai. Aur hum us mohabbat ke istiqlal aur uski afaqi pahunch par bahut zyada inhisar karte hain. Sadr Thomas S. Monson kehte hain, khuda ki mohabbat aapke liye maujood rehti hai. چاہے آپ خود کو اس کے لائق سمجھیں یا نہیں. الہی محبت کو بیان کرنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آج کل ایک اصطلاح اکثر سننے میں آتی ہے کہ خدا کی محبت غیر مشروط ہے. کسی ایک حد تک یہ درست ہے، لیکن یہ اصطلاح غیر مشروط صحائف میں کہیں بھی موجود نہیں. صحائف میں اس کی محبت کو عظیم اور شاندار، کامل محبت، مخلصی دینے والی محبت اور ابدی محبت کہا گیا ہے. یہ بہتر اصطلاحات ہیں، کیونکہ لفظ غیر مشروط الہی محبت کے بارے میں بعض اوقات غلط تاثر دے سکتا ہے. جیسے کہ خدا ہر چیز برداشت کرتا ہے اور ہم کچھ بھی کریں وہ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ خدا ہم سے غیر مشروط پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہم سے کچھ مطالبات نہیں کرتا، کیونکہ خدا ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے. اس لیے سب لوگ آسمانی بادشاہی میں بچا لیے جائیں گے. خدا کی محبت لامحدود ہے اور ابد تک رہے گی، لیکن اس کے معنی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس کے پیار کا جواب کیسے دیتے ہیں. یسوع نے کہا، جیسی باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسی ہی محبت میں نے تم سے رکھی ہے. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں. نجات دہندہ کی محبت میں قائم رہنے کا مطلب ہے اس کے فضل کو قبول کرنا اور اس میں کامل ہونا. اس کا فضل پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس کے حکموں کو مانیں جس میں اپنے گناہوں سے توبہ، گناہوں کی معافی، بپتسمہ لینا، روح القدس پانا اور فرمانبرداری سے اس کے راستے پر چلتے رہنا۔ خدا ہم سے محبت رکھے گا لیکن وہ ہمارے گناہوں میں ہمیں نہیں بچا سکتا۔ ایمیولک کے زیزرم کو کہے الفاظ یاد رکھیں کہ نجات دہندہ اپنے لوگوں کو گناہوں میں نہیں بلکہ گناہوں سے بچائے گا، اور وجہ یہ ہے کہ گناہ سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی ناپاک چیز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی یا خدا کی حضوری میں رہ نہیں سکتی۔ اور مسیح کو باپ کی طرف سے قدرت دی گئی کہ اپنے لوگوں کو توبہ کے سبب ان کے گناہوں سے مخلصی بخشے، اس لیے اس نے اپنے فرشتے بھیجے کہ توبہ کی شرائط کی بشارت دیں جو ان کو مخلصی دینے والے کی قدرت اور ان کی جانوں کی نجات تک لاتی ہے۔ مورمن کی کتاب سے ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح کا دکھ اٹھانا، جو کہ اس کی محبت کا عظیم ترین اظہار تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ رحم لائے جو انصاف سے معتبر ہو اور انسانوں کے لیے ایسا وسیلہ ہو تاکہ وہ توبہ کے لیے ایمان لائیں، اور یوں رحم کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور انہیں سلامتی کے بازوؤں کے گھیرے میں لے سکتا ہے، جبکہ وہ جو توبہ کے لیے ایمان نہیں لاتا اسے شریعت کے انصاف کا تمام تقاضوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ توبہ ہمارے لیے اس کا تحفہ ہے جس کو بہت زیادہ قیمت سے خریدا گیا ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خدا سب کو بلا تفریق برکت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پہاڑی واز میں یسوع کی اس بات کا حوالہ دیتے ہیں، خدا اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ بے شک خدا اپنے بچوں کو وہ تمام برکات جن کی محبت اور انصاف اور رحم کا قانون اجازت دیتا ہے برسات کرتا ہے۔ وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ہم بھی ایسی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ میں تم سے کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جو تم پر لان تان کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو۔ جو تم سے عداوت کرتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو۔ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرو۔ تاہم خدا کی عظیم برکات فرمانبرداری پر مشروط ہیں۔ صدر رسل ایم نیلسن نے بیان کیا ہے، خدا کی محبت کا خوبصورت گلدستہ جس میں ابدی زندگی کے پھول بھی شامل ہیں، اس میں وہ برکات بھی شامل ہیں جس کے لیے ہمیں اہل ہونا پڑتا ہے۔ اس پر نا اہل ہوتے ہوئے حق نہیں جتایا جا سکتا۔ گناہ گار اس کی مرضی کو اپنی مرضی میں ڈھال کر اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ انہیں گناہ میں برکت دے۔ اگر وہ اس گلدستے کے ہر پھول سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے توبہ کرنا لازمی ہے۔ توبہ کرنے والے کو بے قصور ٹھہرانے اور یوم آخر میں سرفراز کرنے کے وعدے کے علاوہ خدا کی محبت میں قائم رہنے کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ اس کی محبت میں قائم رہنا ہمیں اپنی پوری قابلیت دیکھنے کے قابل بناتا ہے کہ ہم اس کی امانت بن سکتے ہیں۔ صدر ڈیٹر ایف اکڈوف نے کہا، خدا کا فضل ہمیں صرف ماضی کی معصوم حالت میں ہی نہیں واپس لوٹاتا، اس کا مقصد اس سے بلند تر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی امانت بنیں۔ اس طور سے خدا کی محبت میں قائم رہنے کا مطلب مکمل طور پر اس کی مرضی کے تابع ہونا ہے۔ اس کا مطلب ضرورت پڑنے پر اس کی تادیب قبول کرنا ہے، کیونکہ جسے خداوند پیار کرتا ہے اسے ڈانٹتا بھی ہے۔ اس کا مطلب ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھنا ہے اور ایسے خدمت کرنا ہے جیسے یسوع نے ہم سے محبت رکھی اور خدمت کی۔ اس کا مطلب سیلیسٹیل بادشاہی کے قانون کے مطابق رہنا ہے تاکہ ہم سیلیسٹیل جلال میں رہ سکیں۔ ہمیں وہ کچھ بنانے کے لیے جو ہم بن سکتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کی ترغیبات کو سنیں اور نفسانی آدم کو اتھار پھینکیں اور خداوند مسیح کے کفارے کے ذریعے مقدس بنیں اور بچے کی مانت اطاعت گزار، حلیم، فروتن، صابر، محبت سے معمور، تمام چیزوں کے تابع ہونے میں رضامند جو خداوند تم پر لاگو کرنا مناسب گردانتا ہے۔ ایلڈر ڈیلن ایچ اوکس نے کہا، آخری عدالت ہمارے نیک اور بد اعمال کا کل حساب کتاب نہیں ہوگی، یہ ہمارے اعمال اور سوچ کا جامع اثر ہے۔
جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کیسے بن چکے ہیں۔ ہیلن کیلر کی کہانی ایک تمثیل کی مانند ہے کہ کیسے الہی محبت رضامند جان کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ہیلن امریکہ کی ریاست الاباما میں 1880 میں پیدا ہوئی۔ جب وہ 19 ماہ کی تھی تو ایک ناقابل تشخیص بیماری نے اسے اندھا اور بہرا کر دیا۔ وہ انتہائی ذہین تھی اور اپنے ارد گرد کو سمجھنے کی کوشش میں مایوس ہو گئی۔ جب ہیلن نے اپنے رشتے داروں کے ہلتے ہونٹ محسوس کیے اور یہ جان لیا کہ وہ بولنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بہت تیش میں آ گئی، کیونکہ وہ ان کی گفتگو کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ہیلن کی بات کرنے کی ضرورت اور اس کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہر روز اور بعض اوقات ہر گھنٹے میں ہیجانی کیفیت میں آ جاتی۔ ہیلن کے والدین نے اپنے بیٹی کے لیے ایک معلمہ ڈھونڈی، ایک عورت جس کا نام این تھا۔ جس طرح یسوع مسیح ہماری کمزوریوں کو سمجھتا ہے، این سلیوین بھی اپنی شدید مشکلات سے گزری تھی اور ہیلن کی کمزوریوں کو سمجھتی تھی۔ 5 سال کی عمر میں این کو ایک بیماری لگی تھی جس نے اس کی آنکھ کے پردے پر تکلیف دہ نشان چھوڑے اور اسے تقریباً نابینا کر دیا۔ جب این 8 برس کی تھی تو اس کے والد فوت ہو گئے۔ اس کے باپ نے اسے اور اس کے ایک چھوٹے بھائی جمی سے لا تعلقی کر لی اور انہیں ایک غریب خانے میں بھیج دیا، جہاں حالات اس قدر خراب تھے کہ جمی صرف 3 ماہ بعد مر گیا۔ اپنی استقامت سے این نے پرکن سکولز آف بلائنڈ اینڈ ویژن میں داخلہ لے لیا، جہاں پر اس نے شاندار کامیابیاں پائیں۔ ایک آپریشن کے بعد اس کی نظر میں کچھ بہتری ہوئی اور وہ پڑھائی لکھائی کے قابل ہوئی۔ جب ہیلن کیلر کے والد نے کن سکول سے اپنی بیٹی کے لیے معلمہ ڈھونڈنے کے لیے رابطہ کیا تو این کو چنا گیا۔ شروع میں کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ ہیلن اپنی استانی کو مارتی، چٹکیاں کاٹتی، ٹھوکریں لگاتی اور اس کا ایک دانت بھی توڑ دیا۔ این نے بالآخر کیلر خاندان کے زمین پر ایک چھوٹے سے مکان میں ہیلن کو اپنے ساتھ رکھ کر اس پر قابو پایا۔ صبر اور استقامت نے اس بچی کا دل جیت لیا۔ اس طرح جب ہم اپنے الہی استاد کی مزاحمت کرنے کی بجائے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں روشنی اور سرفرازی بخش کر نئی حقیقت کی طرف لا سکتا ہے۔ الفاظ سیکھنے میں ہیلن کی مدد کرنے کے لیے این اپنی انگلی سے ہیلن کی ہتھیلی پر جانی پہچانی چیزوں کے نام لکھتی۔ ہیلن کو انگلیوں کا یہ کھیل بہت اچھا لگتا، لیکن اسے مشہور لمحے تک اس کی سمجھ نہیں آئی تھی جب ایک دن این نے ہیلن کے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر پانی لکھ دیا۔ ہیلن بعد میں لکھتی ہے، اچانک زبان کا راز مجھ پر انکشاف ہو گیا۔ تب مجھے پتا چل گیا کہ پانی کا مطلب وہ ٹھنڈی چائے تھی جو میرے ہاتھوں پر بہ رہی تھی۔ اس زندہ لفظ نے میری جان کو جلا بخشی، اسے روشنی دی اور آزاد کر دیا۔ اب ہر ایک چیز کا نام تھا، ہر نام نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑے تو جس بھی چیز کو میں نے ہاتھ لگایا وہ زندگی سے بھرپور محسوس ہوئی۔ ہیلن کیلر بلوغت تک پہنچی۔ وہ زبان کے لیے اپنی محبت اور بطور مصنف اپنی مہارت اور عوامی مقرر اپنی فصاحت کے سبب بے حد مشہور رہی۔ ہیلن کیلر کی زندگی پر مبنی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے والدین این سلیوین کے کام سے تب ہی مطمئن ہو گئے تھے جب اس نے ان کی جنگلی بیٹی کو اتنی تمیز سکھا دی تھی کہ وہ شائستگی سے کھانے کی میز پر بیٹھے، حسب قاعدہ کھائے اور کھانے کے بعد اپنا رومال تہ کر کے رکھے۔ لیکن این کو پتا تھا کہ ہیلن کی قابلیت اس سے کہیں زیادہ ہے، ابھی اس نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ ایسے ہی ممکن ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا ہے ہم اس سے مطمئن ہوں، جبکہ ہمارا نجات دہندہ ہماری اس جلالی قابلیت کو سمجھتا ہے جو ابھی ہمیں دھندلی دکھائی دیتی ہے۔ ہم بھی اپنے اندر الہی قابلیت تک پہنچنے کی مسرت کو محسوس کر سکتے ہیں، اس خوشی کی طرح جو ہیلن کیلر نے تب محسوس کی جب اس کے لیے الفاظ جاویداں ہوئے، جس نے اس کی جان کو روشنی بخشی اور آزاد کیا۔ ہم میں سے ہر ایک خدا سے پیار اور اس کی خدمت کر سکتا ہے اور قوت پا کر اپنے ساتھی انسانوں کو برکت دے سکتا ہے۔ جیسے لکھا ہے، جو چیزیں آنکھوں نے نہ دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ آئیں ہم خدا کی قیمت محبت پر غور کریں۔ یسوع نے ظاہر کیا کہ ہمارے جسمانی اور روحانی گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے اس نے تکلیف سہی، حتیٰ کہ خدا کو سب سے عظیم تر کو تھر تھرا دیا، ہر مسام سے خون بہا، جسم اور روح دونوں میں تکلیف سہی۔ اور چاہا کہ یہ کڑوا پیالہ نہ پیوں۔ گت سمنی اور اس کی صلیب پر اس کی تکلیف کسی بھی فانی کی برداشت سے باہر تھی، تاہم اپنے باپ اور ہم سے اس کی محبت کے سبب اس نے یہ سب برداشت کیا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ علامت ہے کہ جب یسوع گت سمنی میں تھا، جس کا مطلب زیتون نچوڑنے کی جگہ ہے، تو اس کے ہر مسام سے خون بہا۔ نجات دہندہ کے زمانے میں زیتون کا تیل نکالنے کے لیے زیتونوں کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گزار کر انہیں کچلا جاتا تھا، اور اس کچلے نرم مواد کو کھلے انداز میں بنی ہوئی ٹوکریوں میں ڈال کر ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ ان کے بوجھ سے پہلا اور بہترین تیل نکلتا تھا، پھر ٹوکریوں کو ایک کے بعد دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک بڑے شہتیر کو رکھ کر اضافی دباؤ ڈالا جاتا تھا، جس سے مزید تیل کشیدہ ہوتا تھا۔ آخر کار شہتیر کے ایک جانب پتھر رکھ کر کچلنے سے اور دباؤ بڑھایا جاتا تھا، اور ہاں جب تیل پہلے سے باہر نکلتا تو وہ خون کی مانند سرخ ہوتا ہے۔ اس رات نجات دہندہ کے گت سمنی میں داخل ہونے کے بارے میں متی کا بیان میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ غمگین اور بے قرار ہونے لگا، پھر ذرا سے آگے سے بڑھا اور منہ کے بال گر کر یوں دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تکلیف اور بھی بڑھ گئی اور اس نے دوسری بار بوجھ سے نجات کے لیے التجا کی، شاید اپنی تکلیف کی انتہا پر تیسری بار اس نے انصاف کے آخری تقاضے پورے کرنے کے لیے تکلیف برداشت کی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو مخلصی بخشنے کے لیے کیا۔ یہ الہی محبت کیسا عظیم تحفہ ہے۔ یسوع پوچھتا ہے، کیا تم میری طرف نہیں لوٹو گے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے اور رجوع لاؤ گے تاکہ میں تمہیں شفا دوں؟ نرمی سے وہ یقین دلاتا ہے، دیکھو میرے رحم سے لبریز ہاتھ تمہاری طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور جو کوئی آئے گا میں اسے قبول کروں گا۔ مبارک ہیں وہ جو میرے پاس آتے ہیں۔ کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے جس نے پہلے آپ سے محبت رکھی، پھر اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے دوست نہیں بنیں گے جس نے اپنے دوستوں کے لیے زندگی دے دی؟ کیا آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کی محبت میں قائم اور وہ سب قبول نہیں کریں گے جو وہ شفقت سے ہمیں دیتا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم پوری طرح اس کی محبت میں قائم رہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا، میرے والدین نے ایک تحفہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو دیا۔ یہ جو تحفہ تھا یہ سونے کے اورائے کا ایک چھوٹا ماڈل تھا، جنہیں نبی جوزف سمتھ نے فرشتے مورنائی سے حاصل کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ماڈل اوراق پر کوئی کچھ 10 یا زیادہ صفحات تھے جن پر الفاظ لکھے تھے۔ ہم بحالی کی کہانیاں سنتے ہوئے پروان چڑھے تھے۔ پہاڑی میں چھپے ہوئے سونے کے اوراق جو مورنائی فرشتے کے ذریعے جوزف سمتھ کو سونپے گئے تھے، ہم ان کے بارے میں پرائمری میں گیت گا چکے تھے۔ ہمارے نوجوان اذہان کا تجس بڑھا۔ ایک بات تھی جسے ہم واقعی جاننا چاہتے تھے، ماڈل اوراق پر دو داتی بندروں کے ساتھ سرب بہم چھوٹے حصے پر کیا لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا تجسس ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کرتا، اوراق کئی دنوں تک ایک میز کے کونے پر پڑے رہے۔ ہم سرب بہم حصے کو دیکھنا چاہتے تھے، پس کئی موقعوں پر میں نے اور میرے بھائی نے مکھن لگانے والی چھری، پرانے چمچے اور کچھ بھی استعمال کرنے کا تصور کیا جو ہمارے جھانکنے کے لیے سرب بہم حصے کو صرف اتنا کھول دے تاکہ ہم ان میں دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔ کم از کم ہم اتنے چالاک ضرور تھے کہ ہماری شرارتوں کا کوئی سراغ نہ چھوڑ دیں۔ ہماری مایوسی اور پریشانی کو اوراق میں جاننے کی ہماری کاوشیں ہمیشہ ناکام رہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں جانتا کہ ان میں کیا تھا۔ ہماری کہانی کا شرمناک حصہ یہ تھا کہ اس دن تک میں نہیں جانتا کہ داتی اوراق کے اس حصے پر کیا لکھا تھا جو کہ پڑھنے کے لیے تھا. میں صرف تصور کر سکتا ہوں کہ وہ اوراق بحالی اور جوزف سمتھ اور 3 اور 8 گواہیوں کے متعلق کہانیاں پر مشتمل تھے جنہوں نے مورن آئینے دیے تھے. اس زمین کی تخلیق سے ہمارے پیارے آسمانی باپ نے انبیاء کے ذریعے اپنے بچوں کو سمت رہنمائی اور ہدایت فراہم کی ہے. اس کا کلام انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا. دیکھو میری جان خداوند کی باتوں سے شادمان ہے اور میرا دل ان باتوں پر غور کرتا ہے جو میں نے دیکھی ہیں. نفعی نے کہا مزید ان سابقہ زمانوں میں اور وقتوں کی معموری کے اس زمانے میں خداوند کی کلیسیا کے اہل اراکین روح القدس کی مستقل رفاقت سے سیر ہوتے ہیں جو روحانی سیکھ اور ابدگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اپنے چھوٹے بھائی کی فطروں کو جانتے ہوئے میں ایسے ممکن تصور کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے والدین کے گھر میں ماڈل اوراق پر لکھے تمام اوراق پڑھ لیے ہوں. میں نے بہرحال ان سادہ اور قیمتی سچائیوں کو جاننے کی بجائے ان باتوں کی تصدیق میں اپنی کوشش صرف کی جن کو منکشف کرنا ناممکن تھا. افسوس کی بات ہے بعض اوقات ہماری ترقی اور سیکھنے کی خواہش ان اوراق میں جھانکنے کی لگاتار کوشش سے سست ہو سکتی ہے. یہ اعمال ہمیں ایسی باتوں کی تلاش میں لے جاتے ہیں جن کو سمجھنا فی الوقت ضروری نہیں ہے, جبکہ اسی دوران ان خوبصورت سچائیوں جو ہم پر واضح ہوتی ہیں جو ہمارے اور ہمارے حالات کے لیے ہیں. سچائیاں جن کو نبی بیان کرتا ہے اور ہمارے فائدے اور سیکھنے کے لیے ہیں. یعقوب کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کامیابی سے اوراق میں جھانکنے کے بجائے خدا کے بھیدوں کو ہم پر آشکار نہ کرنے کی کوشش کریں. خدا کے بید ہم پر صرف اس کی مرضی اور روح القدس کی قدرت سے ہی کھولے جا سکتے ہیں. یعقوب جاری رکھتا ہے اور کوئی آدمی اپنے ذریعے سے نہیں جان سکتا جب تک اس پر آشکارا نہ کیا جائے. اس لیے بھائیو خدا کے مکاشفوں کو حقیر نہ جانو, کیونکہ دیکھو اس کے کلام کی قدرت سے آدمی روئے زمین پر ہیں, کیونکہ زمین اس کے ہاتھوں کی کاریگری کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق حکم دینے کے قابل نہیں. اس لیے بھائیو خداون کو صلاح دینے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کے ہاتھ کی مشورت لو. خدا کے بیدوں کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو جو صرف مکاشفہ ہی سے سمجھی جا سکتی ہیں ہمیں لازمن نیفائی کے نمونے کی پیروی کرنی چاہیے, جس نے کہا میں نہایت نو عمر تھا, قد و قامت میں چھوٹا تھا اور میں خدا کے بیدوں کو جاننے کی بڑی خواہش رکھتا تھا. اس لیے میں نے خداوند سے فریاد کی اور دیکھو وہ مجھ سے ملا اور میرے دل کو نرم کیا اور میں اپنے باپ کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لے آیا. خداوند نے خود کو مزید واضح کیا کہ نیفائی نے ایمان کی مشق کی دل کی حلیمی سے خواہ ہوا اور اس کے احکام کو مانا. علم کی تلاش کرنے کی نیفائی کی مثال میں شامل ہیں سنجیدہ خواہش, حلیمی, دعا, نبی پر اعتماد اور ایمان کی مشق, جان فشانی اور فرما بداری. تلاش کرنے کا یہ طریقہ میرے اوراق میں جھانکنے پر زبردستی چیزوں کا فہم پانے کی خواہش کے لیے بالکل برعکس ہے جن کو خداون کے اپنے اوقات کار میں اور روح القدس کے ذریعے منکشف ہونا تھا. اس نئے زمانے میں ہم نے یہ توقع کر لی ہے کہ علم فوری طور پر حاصل کیا جا سکتے ہیں. جو معلومات آسانی سے یا قابل رسائی نہیں ہوتی اسے اکثر ترک کر دیا جاتا ہے یا قابل بھروسہ نہیں سمجھا جاتا. میں نے ذاتی مکاشفہ پڑھنے کے لیے خداون کے قائم کردہ نمونے کے بجائے جدوجہد اعتبار کرتے ہوئے یعقوب ہمارے زمانے کو بیان کر رہا ہوگا. اس نے کہا لیکن دیکھو وہ سرکش لوگ تھے اور انہوں نے واضح کلام کو حقیر جانا اور ان باتوں کے خواہ ہوئے جو نہ سمجھ تھے. سو ان کے اندھے پن کی وجہ سے ان کے دیکھنے ان سے ان کا پست ہونا ضرور ہوا. صدر اوکٹرف کی مشورت اس کے برعکس ہے. انہوں نے مشنری کی بات کی. ان کے الفاظ کا اطلاق روحانی سچائی کے طالبوں پر یکساں ہوتا ہے. مشنری خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ اس کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کی وجوہات کو مکمل طور پر نہیں جانتے. ان کے ایمان کا مظاہرہ ان کی جانفشانی محنت سے ظاہر ہوتا ہے. سابقہ اپریل جنرل کانفرنس کے دوران ایلڈر آکس نے واضح کیا کلیسیا ان ریکارڈوں کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں صاف گو ہونے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہیں جو ہم شائع کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ارکین کے دیے گئے سوالات رہ جاتے ہیں جن کا مطالعہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتیں صرف ایمان سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں. عہد عتیق کی اس تمثیل پر غور کریں. سارے دل سے خداون پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. یسعیاہ نے واضح کیا جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر ہم میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. نفعی نے ایک اور گواہی کا اظہار کیا. اس نے اعلان کیا اے خداوند میں نے تجھ پر توکل کیا ہے اور میں ہمیشہ تجھ ہی پر بھروسہ کروں گا. خداوند پر ایمان اور بھروسہ ہم سے یہ تسلیم کرنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی حکمت ہماری حکمت سے بڑھ کر ہے. ہمیں یہ بھی لازماً تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کا منصوبہ روحانی ترقی اور سیکھ کے واسطے علم ترین امکان مہیا کرتا ہے. ان چیزوں کی امید کرنے کی توقع کی جاتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن سچ ہیں. حتیٰ کہ نفائی کے عظیم ایمان کے ساتھ وہ اپنے محدود فہم کو تسلیم کرتا ہے. وہ فرشتے کو جواب دیتا ہے جس نے اس سے پوچھا کیا تم خدا کے کرم کو جانتے ہو؟ نیفا نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے لیکن میں تمام باتوں کے معنی نہیں جانتا. میں اپنی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا آسمانی باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے. اور پھر بھی نیفائی اور علما کی ماند میں ان باتوں کے معنی نہیں جانتا ہوں نہ ہی مجھے یہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے. میں بھی توقف کروں گا اور تحمل سے خداون کا منتظر رہوں گا جانتے ہوئے کہ میرے پاس ان باتوں کی گواہی موجود ہے کہ یہ سچ ہیں اور تمہارے پاس بھی ان باتوں کی گواہی ہے کہ یہ سچ ہیں. نوشتے تیرے سامنے ہیں ہاں اور یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ہے. ہاں یعنی زمین اور سب چیزوں جو اس کی سطح پر ہیں. ہاں اور اس کی حرکت میں ہیں. سب سیارے بھی جو اپنی باقاعدہ شکل میں گھومتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ خالق عظیم موجود ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک واقف آسمانی باپ کی کاریگری ہیں اور پھر کیوں نہ اسے اپنی مرضی کے بجائے اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق اپنی روحانی سیکھ اور ترقی کی رہنمائی کرنے کی اجازت دیں. وہ زندہ ہے. یسوع مسیح اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بنی نوع انسان ہے. مسیح کے لامحدود کفارے کی وجہ سے وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے حکمت اور دانش مندی مہیا کرتا ہے. جوزف سمتھ زمین پر اس کا سچا نبی تھا. تھامس اسمانسن بھی اس کا ایک نبی ہے جو زمین پر ہے. یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں یسوع کے نام میں. آمین.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج میں کلیسیا کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اپنے شاندار مشنریوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا. بے شک ان بہن بھائیوں کو بھی جو پرجوش ہیں اور سننے کی پرجوش دعوت دیتا ہوں. پچھلے سال 21 اگست کو صدر رسل ایم نیلسن نے سپارو کی خوبصورت ہیکل کی تقدیس کی. جاپان میں یہ تیسری ہیکل تھی. سپارو ہیکل شمالی جاپان میں ہوکائیڈو کے مقام پر تعمیر کی گئی ہے. یوٹا کی مانند ہوکائیڈو کا علاقہ بھی محنتی اور جفاکش پیشروں کی نے آباد کیا. 1776 میں ایک مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر ولیم کلارک کو ہوکائیڈو میں تعلیم دینے کے لیے بلایا گیا. وہ جاپان میں صرف 8 ماہ رہا مگر اس کی مسیحی روح نے ان غیر مسیحی نوجوانوں پر دیر پا اثر چھوڑا. جانے سے پہلے اس نے اپنے طالب علموں کو ایک جزوی پیغام دیا جو پیتل کے مجسمے میں لافانی بن گیا. اس نے کہا, لڑکو باہمت رہو, مسیح کے مشتاق رہو. مسیح کے مشتاق رہنے کا اس کا حکم آج مقدسین آخری ایام کے لیے روزمرہ فیصلوں کی رہنمائی میں مدد کر سکتا ہے. مسیح کے مشتاق رہو. مسیح میں مشتاق رہنے سے مراد ہے متحرک رہو, توجہ دینا اور اس کے لیے وقف ہونا. مسیح کے مشتاق ہونے کا بعض اوقات مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں عوام کی نظروں میں مختلف ہونا ہے. مسیح کے مشتاق ہونے سے مراد ہے کہ ہمیں اپنی وارڈوں اور برانچوں میں وفاداری اور جانفشانی سے بغیر کسی شکایت اور خوشی سے معمور دل سے خدمت کریں. ہمارے مشنری جو پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی خوبصورت مثالیں ہیں جو حقیقی طور پر مسیح کے مشتاق ہیں. چند سال پہلے سسٹر یاماشیتا اور میں نے جاپان میں ناگویا مشن میں خدمت کی. ہمارے مشنری مسیح کے مشتاق تھے. ان مشنریوں میں سے ایک نوجوان ایلڈر کوون تھا. ایلڈر کوون کو سائیکل کے ایک حادثے میں اپنی ٹانگ کھونا پڑی. چند ہفتے بعد مجھے اس کے ایک ساتھی کی طرف سے فون کال آئی. ایلڈر کوون کو کی مصنوعی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی جب وہ اپنی سائیکل چلا رہا تھا. اسے مرمت ساز کے جگہ پر بھیجا گیا اور وہاں ایک پرائیویٹ کمرے میں میں نے پہلی بار اس کی ٹانگ دیکھی. میں نے محسوس کیا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے. اس کی مصنوعی ٹانگ کی مرمت کی گئی اور وہ واپس اپنے علاقے میں لوٹا. تاہم جب چند ہفتوں کے بعد اس کی مصنوعی ٹانگ بار بار ٹوٹنے لگی تو علاقے کے میڈیکل مشیر نے اس بات کی منظوری دی کہ ایلڈر کوون کو ممکنہ طور پر مشن کی ذمہ داری ملنے تک گھر چلے جانا چاہیے. میں نے اس مشورت پر مزاحمت کی کیونکہ ایلڈر کوون ایک عظیم مشنری تھا اور اس کی جاپان میں ٹھہرنے کی بڑی خواہش تھی. اگرچہ بتریجی طور پر ایلڈر کوون نے اپنی جسمانی کمزوری کا سامنا شروع کیا, اس کے باوجود نہ تو وہ بڑبڑایا اور نہ شکایت کی. پھر سے مجھے مشورت دی گئی کہ ایلڈر کوون کو ایسے علاقے میں خدمت کی اجازت دی جائے جہاں پر بائک چلانے کی ضرورت نہ ہو. میں نے اس صورتحال پر غور کیا. میں نے ایلڈر کوون کو اس کے مستقبل کے بارے میں سوچا اور میں نے اس معاملے کے لیے دعا کی. میں نے یہ تاثر پایا, ہاں, ایلڈر کوون کو گھر واپس جا کر دوبارہ ملنے والی ذمہ داری کا انتظار کرنا چاہیے. میں نے اسے ٹیلی فون پر بات کی اور اس کے لیے اپنی محبت اور تفکر کا اظہار کیا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. وہ جواب میں کچھ نہ بولا. میں صرف فون کے دوسری طرف اس کو روتے ہوئے سن سکا. میں نے کہا, ایلڈر کوون, ابھی مجھے جواب نہ دے, میں کل آپ سے بات کروں گا. مہربانی سے میرے فیصلے پر مخلص دل سے غور کرنا. اگلی صبح جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے بڑی فروتنی سے کہا کہ وہ میری مشورت کی پیروی کرے گا. اس کے ساتھ میرے فائنل انٹرویو کے دوران میں نے اس سے یہ سوال پوچھا, ایلڈر کوون, کیا تم اپنی مشنری اپلیکیشن میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو مشن کے لیے وہاں بھیجا جائے گا جہاں بائک چلانی پڑے گی؟ اس نے کہا ہاں صدر میں نے کیا. میں نے جواب دیا ایلڈر کوون آپ کو جاپان ناگویا مشن کی ذمہ داری ملی تھی جہاں آپ کو بائک چلانی پڑتی تھی, کیا تم نے اس بات سے بات کیا تم نے یہ بات اپنے سٹیک پریزیڈنٹ کو بتائی تھی؟ میں اس کے جواب سے کافی حیران تھا. اس نے جواب دیا نہیں میں نے نہیں بتایا تھا, میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ جہاں خدا مجھے ذمہ داری عطا کرے گا میں وہاں ہیلتھ کلب جاؤں گا اور اپنے جسم کو سائیکل چلانے کے قابل بناؤں گا. ہمارے انٹرویو کے اختتام پر اس نے مجھ سے یہ سوال آنسوؤں کے ساتھ پوچھا, صدر یاماشیتا میں جاپان کیوں آیا تھا؟
میں
نے اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے جواب
میں یہ
رپورٹ دے کر خوش ہوں کہ ایلڈر کوون اپنے گھر واپس لوٹا اور پھر اسے مشن کے خدمت کے لیے بلایا گیا جہاں وہ سفر کے لیے کار استعمال کرتا تھا. میں نہ صرف ایلڈر کوون پر فخر کرتا ہوں بلکہ پوری دنیا کے مشنریوں پر جو بغیر ہڑبڑائے یا شکایت کیے خوشی سے خدمت کرتے ہیں شکریہ کرتا ہوں. ایلڈرز اور سسٹر آپ کے ایمان کے لیے, آپ کی توجہ کے لیے اور مسیح کے مشتاق ہونے کے لیے شکریہ. مورمن کی کتاب بہت سارے ایسے لوگوں کے بیانات پر مشتمل ہے جو مسیح کے مشتاق ہیں. جب نوجوان تھا ایلما جب نوجوان تھا اس کے اراکین کو اور اس نے کلیسیا کے اراکین کو اذیت دی. بعد میں کرشماتی طور پر اس کا دل تبدیل ہوا اور وہ ایک طاقتور مشنری کے طور پر خدمت کرتا رہا. اس نے خداوند کی ہدایت خداوند سے ہدایت پائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدمت کے دوران برکت کا باعث بنا. ایلما نے اپنے بیٹے ہلمن کو درج ذیل مشورت دی. وہ سب جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی آزمائشوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد پاتے ہیں. خدا کے احکام کی پابندی کرو, اپنے تمام کاموں میں خداوند سے مشورت کرو اور وہ نیکی کے لیے تجھے ہدایت دے گا. ہمارا دوسرا بیٹا جس کی زیادہ تر زندگی کلیسیا سے دور گزری, جب اس کی عمر 20 سال ہوئی تو اس کو ایک تجربہ ہوا جس سے اس کی زندگی بدل گئی. محبت, دعاؤں اور اپنے خاندان اور کلیسائی ارکان کی مدد کی سبب اور بالآخر خداوند کے فضل کے رحم کے وسیلے سے کلیسیا میں واپس آیا. بعد ازاں اس کو واشنگٹن سیاٹل مشن میں خدمت کا موقع ملا. بنیادی طور پر اس کو انتہائی مایوسی سے گزرنا پڑا. پہلے 3 مہینے ہر رات غسل خانے میں جا کر روتا. ایلڈر کوون کی مانند اس نے یہ سمجھنا چاہا میں یہاں کیوں ہوں. جب اس نے 1 سال تک خدمت کی تو ہمیں ایک ای میل ملی جو ہماری دعاؤں کا جواب تھا. اس نے لکھا, اب میں حقیقی طور پر خدا اور یسوع کی محبت کو محسوس کر سکتا ہوں. میں قدیم نبیوں کی مانند بننے کے لیے سخت محنت کروں گا. اگرچہ میں کافی تکلیفات سے گزر رہا ہوں میں واقعی خوش ہوں. یسوع کی خدمت کرنا میری زندگی کا ایسا تجربہ ہے, ایسا شاندار تجربہ جس میں میں بہت خوش ہوں. اس نے ایلما کی طرح محسوس کیا اور میں نے بہت زیادہ خوشی اور عجیب روشنی دیکھی. ہاں اتنی زیادہ کہ اسی قدر جتنی زیادہ میری روح خوشی سے معمور ہوئی. ہماری زندگیوں میں ہم آزمائشوں کا تجربہ کرتے ہیں لیکن اگر ہم مسیح میں مشتاق ہیں تو ہم اس پر توجہ کرتے ہیں اور آزمائشوں کے دوران بھی خوشی کو محسوس کرتے ہیں. ہمارا مخلصی دینے والا ایک حتمی مثال ہے. اس نے اپنے مقدس مشن کے بارے سمجھا اور خدا باپ کا فرما بردار تھا. کیسی چنیدہ برکت ہے کہ ہم اس کی شاندار مثال کو ہر ہفتے یاد کرتے ہیں جب ہم ساکرمنٹ میں شرکت کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہم مسیح کے مشتاق ہوتے ہیں جب ہم وفاداری سے خدمت کرتے ہیں, فروتنی سے قبول کرتے ہیں, اعلیٰ ظرفی سے برداشت کرتے ہیں, کثرت سے دعا کرتے ہیں اور اہل طور پر شریک ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ہم مسیح کے مشتاق رہیں جب ہم اپنی مشکلات اور آزمائشوں کو صبر اور ایمان سے قبول کرتے ہیں اور اپنے عہد کی راہ میں خوشی پائیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا آپ کو جانتا ہے اور آپ کی کوششوں اور تفکرات کو جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کتنی جان ساری سے اس کی خدمت کرتے ہیں, اور ہاں کتنے سرگرم ہو کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں. خدا ایسا کرنے کی آپ کو رہنمائی کرے اور آپ کو برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
ہم ان سب کے مشکور ہیں جنہوں نے آج سپہر کلام پیش کیا, اور مشنری کوار کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے خوبصورت موسیقی مہیا کی ہے. ہم بھائیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آج ماؤنٹن ڈے ٹائم کے مطابق شام 6 بجے سے کانفرنس سینٹر میں, جہاں کانتی میٹنگ شروع ہوگی, ہم دوبارہ بھائیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آج ماؤنٹن ڈے لائٹ ٹائم کے مطابق شام 6 بجے کانفرنس سینٹر میں جنرل کہانتی میٹنگ شروع ہوگی. قومی سطح پر کل صبح ماؤنٹن ڈے لائٹ وقت کے مطابق 9 بجے سے 10 بجے تک خیمہ اجتماع کی مورمن کوائر کی نشریات ہوں گی. اس کے فوراً بعد کانفرنس کا اتوار کی صبح کا سیشن شروع ہو جائے گا. اس سیشن کے ہمارے آخری خطیب 12 رسولوں کی جماعت سے ایلڈر ڈیلن ایچ اوکس ہوں گے. ان کے کلام کے بعد کوائر ہوپ آف اسرائیل کا گیت گا کر میٹنگ کا اختتام کرے گی, اور اختتامی دعا 70 کی جماعت سے ایلڈر ڈیوڈ ایس باکسٹر کریں گے. اپنی زمینی خدمت کے آخری حصے میں ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ساری دنیا کو انجیل کی خوشخبری دو. ہر مسیحی کے ساتھ انجیل کی بشارت کرنے کا حکم ہے, اور بہت سے اسے ایک بڑا اختیار سمجھتے ہیں. جب ایلڈر نیل ایل اینڈرسن نے صبح ہمیں بتایا کہ کلیسیائے یسوع مسیح برائے مقدسین ایام یقیناً ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے اور وہ زیادہ مصروف عمل ہیں, ہمیں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنے سارے بچوں سے پیار کرتا ہے, اور ان ایام میں اس نے ان کو ہمیں مزید سکھایا کہ دوسروں سے پیار کریں اور دوسروں سے محبت کریں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم انجیل, بحال شدہ انجیل کے پیغام کو تمام قوموں, قبیلوں, زبانوں اور لوگوں تک پہنچائیں گے. ہم خدا کے بچے اور کلیسیا یسوع مسیح کے ارکان ہوتے ہوئے ان ابدی سچائیوں کو بیان کرنے سے زیادہ پرلطف ہوتے ہیں. آج ہمیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے بہت سے ذرائع میسر ہیں. ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا چینلز ہیں. ہمارے پاس انجیل کی بہت اعلیٰ سچائیاں ہیں. ہمارے پاس اعلیٰ کلیسیائی اقدار ہیں جو ہم دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. ہم اپنے منادی کے کاموں کو بڑھا سکتے ہیں. ہم ان سارے ذرائع کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. انجیل کی منادی جو ہے اس کے لیے بہت سی اچھی تجاویز ہیں. بہت سارے اچھے خیالات ہیں کہ ہم انجیل کی منادی کر سکیں, اور ہر سٹیک اور ہر ملک جو ہے اسے اپنا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم ایک بین الاقوامی کلیسیا ہیں, میں ان خیالات کا اظہار کروں گا جو ہر جگہ پر لاگو کیے جا سکتے ہیں, اور یہ نئی برانچوں سے لے کر بہت ماہرانہ صلاحیتوں کے ماہر جہاں پر وارڈز ہیں وہاں پر بھی. میں ان خیالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے ابھی کلیسیا میں شامل ہیں اور جو صدیوں سے عقیدت مند ہیں, ان سے بھی جو اپنی زندگیوں سے خوش ہیں اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں؟ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں, ہمیں ہر رکن کی ضرورت ہے, اور ہر رکن مدد کر سکتا ہے. اور بہت سارے کام ہیں جو ہم مل کر کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہم ہر قوم, قبیلے, زبان اور لوگوں کے ساتھ بحال شدہ انجیل کی منادی کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ممبر مشنری ورک جو ہے وہ کتنا اہم ہے. صدر مانسن نے کہا تھا, اب وقت ہے کہ ممبرز اور مشنری مل کر کام کریں اور خدا کے پاکستان میں محنت کریں اور اس کے روحوں کو واپس لائیں اور مل کر محنت کریں اور اس کھیت میں کام کریں جہاں فصل پک چکی ہے. اگر ہمارے پاس ایمان اور ہمت ہے, انجیل اور بحال کردہ انجیل کی منادی مسیحی فرض ہے اور حق ہے. ایلڈر کک نے بتایا کہ مشنری منادی پیانو کی 880 سروں میں سے نہیں کہ کسی کو کبھی کبھار بجا لیا, بلکہ یہ بربط کی وہ تار ہے جس کو ہر وقت ہمیں بجاتے رہنا چاہیے اور مسیحیت اور یسوع مسیح کے انجیل کے ساتھ اپنی وابستگی سے ہم آہنگ رہنا چاہیے. انجیل بیان کرنے میں, انجیل کی منادی کرنے میں مدد دینے کے لیے تین کام ہیں جو ہر رکن کر سکتا ہے اور ہر جگہ پر یہ کام ہو سکتا ہے. پہلے, ہم خدمت کے کام کے لیے دعا کریں, ہم اپنے اندر حسرت پیدا کریں. دوسری, ہم خود خدا کے حکموں پر عمل کریں. ایماندار, فرمانبردار اور سچے مسیحی اور کلیسیائی ارکان انجیل شدہ بحال کی بشارت کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کو بیان کرنے میں عظیم طریقے سے شریک ہو سکتے ہیں. تیسرا, ہم الہام کے لیے خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے انفرادی صورتحال کے نظر صورتحال میں. یہ ان دعاؤں سے مختلف ہے جب ہم مشنریوں کے لیے دعا کرتے ہیں, جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور الہام پاتے ہیں, تو پھر ہمیں جواب ملے گا. اگر ہم عقیدت اور پوری دلجوئی کے ساتھ اس کام کو پورا کرنے کی حسرت رکھتے ہیں, ہمیں اسی طرح جواب ملے گا جس طرح سے ہم خواہش کرتے ہیں. ہمیں خداوند کی رہنمائی کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی بھی خاص وقت پر کچھ لوگ بحال شدہ انجیل کی مزید سچائیوں کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. کون تیار ہے اور کون نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں خود کو کبھی بھی منصف مقرر نہیں کرنا چاہیے. خداوند اپنے تمام بچوں کے لیے بہتر جانتا ہے اور ان کے دلوں کو جانتا ہے, اور ان کے لیے الہام کے لیے دعا کریں. وہ ایسے لوگ جنہیں وہ جانتا ہے, کلام سننے کی تیاری میں وہ ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا. خدا کا رسول ہونے کے ناطے میں کلیسیا کے ہر رکن اور خاندان کو تاکید کرتا ہوں. یسوع مسیح کی انجیل شدہ انجیل کی بشارت کے لیے خدا سے دعا کریں کہ وہ خاص لوگ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کریں. ایلڈر رسل ایم بیلرڈ نے یہ مشورہ دیا جس سے میں اتفاق کرتا ہوں, خداوند پر بھروسہ کرو اور وہ اچھا چرواہا ہے, وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے. اہم کام میں مصروف عمل, اگر آپ اہم کام میں مصروف عمل نہیں ہیں, بہت سے جو بحالی کا پیغام سن سکتے ہیں اسے سننے کا موقع نہیں ملتا. انجیل کے اصول نہایت سادہ ہیں. ذاتی اور خاندانی طور پر مشنری مواقعوں کے لیے دعا کریں. ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان مواقعوں کا کے بغیر بھی. اور مجبور کسی کو نہیں کیا جاتا. میں یہ جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے, اور میں اپنی بات بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ خداوند کی مدد کے ساتھ ہم محبت اور ابدی طور پر اہم کام کر سکتے ہیں. الہام اور ابدی خوشی ہم پا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور وہی باتیں ہم لوگوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں اور لوگوں کی محبت اور حقیقی ارادے کو جاننے میں خداوند سے مدد لے سکتے ہیں. یہ کچھ اور کام ہیں جو ہم انجیل کو مؤثر طور پر بیان کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ وہی سیکھتے ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تیار کیا گیا جاتا ہے یا جو سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم انہیں سکھانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ہمیں کس میں دلچسپی ہونی چاہیے. بحال شدہ کلیسیا میں ہم مزید الہی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں, عموماً یہ وہ نہیں جس میں وہ دوسرے دلچسپی رکھتے ہیں. دوسرے عموماً اعلیٰ تعلیم الہی تعلیم میں نتائج چاہتے ہیں, نہ کہ الہی تعلیم. وہ ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کے اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. وہ تعلیم میں دلچسپی شروع میں نہیں رکھتے, اور وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا, اور وہ زیادہ خوشی خدا سے قربت کے طور پر محسوس کرتے ہیں, نہ کہ کلیسیا کی تعلیم کو سمجھ کر. یہ اچھا موضوع ہے جس پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں. دوسرا, جب ہم دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے انجیل کے ذریعے سے دعوت دیں اور انجیل کے سیکھنے کی دعوت دیں, نہ کہ کلیسیا کے بارے میں سیکھنے کی دعوت سے, کیونکہ انجیل کی دعوت کلیسیا کے بارے میں جاننے سے زیادہ افضل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انجیل میں تبدیل ہوں, یسوع مسیح میں تبدیل ہوں, اور اس کے بعد کلیسیا کے بارے میں جانیں یا کلیسیا میں جنم لیں. وہ اس سے پہلے نہیں آتے, کیونکہ کلیسیا پہلے نہیں آتی, پہلے مسیح آتا ہے. بہت سے جو کلیسیاؤں کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں پھر بھی منجی کے لیے محبت رکھتے ہیں. تیسرا, ہم لوگوں کو بحال شدہ انجیل سے متعارف کروانے کے خواہاں ہیں. یہ ایسے طریقوں سے کرنا چاہیے کہ جو اس فرد کے لیے کہ حقیقی محبت اور فکر اور ظاہر کرتے ہیں. یہ نہ ہو ہم دوسروں کو ان کی مشکلات میں مدد کرتے کے بجائے انہیں کہیں کہ ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ معاشرتی معلومات کی سرگرمیوں میں کام کرتے ہیں کہ جیسا کہ حاجت مصائب, غربت اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال یا دوسروں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا. چوتھا, انجیل بیان کرنے کے بہت سارے طریقوں کے علاوہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس اولمپک کے دوران ہم نے راو ڈی نیرو جو شہر ہے وہاں ایک ٹیکسی چلانے والا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹیکسی ڈرائیور مشنری کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ریو ڈینارو کی سڑکیں میرا مشن فیلڈ ہے, یہ میرا علاقہ ہے جہاں میں انجیل کی بشارت دے سکتا ہوں. اس نے اپنی ٹیکسی میں مورمن کی کتابیں رکھی ہیں اور ہر مسافر کو وہ کتاب دیتا ہے. ایلڈر کلیٹن ایم کرسچنسن نے بطور مشنری ہمیں نہایت متاثر کن تجربے سے بیان کیا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے ہم نے اتنا رشتے کی گہرائی اور دوسرے شخص کو انجیل کے سکھانے میں دلچسپی لینے کے امکان کے مابین کسی رابطے کا مشاہدہ نہیں کیا. وارڈ کی مجلس بشپ خاص کر سیکرامنٹ میٹنگ کا منصوبہ بنا سکتی ہے جس میں اراکین کو دلچسپی مہیا کرنے والے اشخاص کو یہ تاکید کی جائے کہ وہ وارڈ کے اراکین کو جاننے کے لیے ایسی میٹنگ بلائے. اور جو سرگرم رکن ہیں انہیں دعوت دے کے وہ اپنے دوستوں کو بلائے. انجیل بیان کرنے کے اور بھی مواقع ہیں. مثلا میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ نئی تبدیل ہونے والی رکن سے مجھے خط موصول ہوا جس نے انجیل کی بحالی کے پیغام کے بارے میں مجھے بتایا. اس نے کہا کہ میں بیمار تھی اور اس میں لکھا اس نے جس انداز میں خود کو میرے سامنے پیش کیا اس سے متاثر ہوئی. چند ماہ مشنریوں سے سیکھنے کے بعد میں نے بپتسمہ لیا. اس سے میری زندگی بہتر ہوئی اور دوسروں کی دیکھ بھال سے ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان ارکان کی سوشل میڈیا پر توجہ اور مہارت انہیں دوسروں کو انجیل میں دلچسپی کے لیے منفرد مواقع دیتی ہے. نیفیوں کو منجی کے پیغام کو بیان کرتے ہوئے مورمن نے قلم بند کیا. اس نے بچوں کو تعلیم دی اور ان کی زبانوں کو کھولا تاکہ وہ بول سکیں. آج ہم کہیں گے کہ اپنی انگلیوں کو کھولو, ٹیکسٹ کرنے والی انگلیوں کو کھولو کہ وہ بول سکیں. نوجوانوں اس کام پر لگ جاؤ. انجیل کی بشارت خوشی ہے نہ کہ بوجھ. جسے ہم ممبر مشنری ورک کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے اور نہ یہ پروگرام ہے, بلکہ یہ لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ ہے. یہ پیار کا اظہار ہے, یہ گواہی دینے کا موقع ہے. ہم انجیل کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایلڈر بیلرڈ نے سکھایا ہے کہ ہماری تبدیلی اور ہم اپنی زندگیوں میں انجیل کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. اس کا اہم ترین ثبوت اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی رضامندی سے ملتا ہے. میں یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ دنیا کا نور ہے, وہ دنیا کا راستہ ہے, وہ دنیا کی زندگی ہے. اس کی بحال شدہ انجیل ہماری راہوں کو منور کرتی ہے. اس کا کفارہ ہمیں موت سے رہائی دلاتا ہے. وہ ہمیں اس راستے پر ڈالتا ہے جہاں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ملے گی اور خدا کے ساتھ منصوبہ اس کے اعلیٰ و ارفع منصوبے میں ہم شامل ہوں گے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven.
हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए कि हम इकट्ठे हुए और वो चीजें जो हमने सीखी, वो एहसासात जो हमारे दिलों में आए, हम शुक्रगुजार अंबिया के लिए, मुकाशवा बीनों के लिए, हम अपने सदर थॉमस एस मानसन के लिए शुक्रगुजार हैं। तू जानता है कि हम उनके लिए दुआ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बाएसे साथ इफ्तखार है कि हम इस ज़माने में जिंदा हैं जब तेरी इंजील बहाल हो चुकी है और हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम इस दुनिया में फैलाते हैं और हम लोगों को उसके कफारे की अहमियत सिखाते हैं। हम नबी जोसेफ स्मिथ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि बुक ऑफ मॉर्मन हमारे पास आई और हमने सच्चाई को जाना। आसमानी बाप हमारी मदद कर कि हम मुख्तलिफ हों आज के दिन के बाद और कल के बाद, हम इस तरह अमल करें। हमें बरकत दे कि हम तब्दील हों, ख़ास तौर पर कि हम ज़्यादा मेहरबान हों, दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रख, उनको ढूंढ सकें जो बोझ तले दबे हुए हैं या जो अपने रास्तों से भटक चुके हैं या जिनके पास मौके नहीं। हमें हमारी मदद करके हम उन तक पहुँचें, अपने बहनों भाइयों तक हम पहुँच सकें, रसाई हासिल करें। आसमानी बाप हम तुझसे प्यार कर दें। हम उस दिन की तरफ देखते हैं जब हम तेरे सामने खड़े होंगे, जब तू हमें दोबारा अपने बाजुओं में लपेट लेगा और हम ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन।
This has been a broadcast of the
186th Shashmahi General Conference ka dopahar ka session tha. Mukarrin ka intikhab general authorities aur general afsaran se kiya gaya tha. Is session ke liye musiqi missionaryon ki choir ne Provo Utah se provide ki thi. बोनीविल डिस्ट्रीब्यूशन ने अवामी खिदमत के लिए इन नशरियात को पेश किया है। इसकी किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग या नकल तहरीरी इजाज़त के बगैर ममनू है।